بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تلاوت کی گئی، اور تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے۔ خبروں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور اسلام پلس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور دعائے امام زمانہ کے ساتھ ہی ہماری اس وقت کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی اصولی پالیسی ملکوں کی عرضی سالمیت کی حمایت اور پوری دنیا کے مظلوموں کی حمایت کرنا ہے۔ ایرانی پہلوان محمد رضا گرائی نے گریکو رومن کشتی کے اولمپک مقابلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے افغانستان کے مسئلے پر ایک اعلی سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اور ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج بھی پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کے معاملے پر اپوزیشن نے زبردست ہنگامہ کیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی اصولی پالیسی ملکوں کی عرضی سالمیت کی حمایت اور پوری دنیا کے مظلوموں کی حمایت کرنا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بوسنیا کے وزیر خارجہ بسرا تورکوویچ سے ملاقات میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی ملکوں کی عرضی سالمیت کی حمایت اور پوری دنیا کے مظلوموں کا دفاع کرنا ہے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دنیا میں بہت سے ایسے اقدامات انجام پا رہے ہیں جو انسانی حقوق کے منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات وہ لوگ انجام دے رہے ہیں جو بظاہر خود کو انسانی حقوق کا مدافع کہتے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ایران اور بوسنیا کے تعلقات کو دوستانہ اور خوشگوار قرار دیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین تجارتی اور اقتصادی تعاون کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بوسنیا کی وزیر خارجہ محترمہ بسرا تورکوویچ نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کا صدر منتخب ہونے پر سید ابراہیم رئیسی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ بوسنیا ہمیشہ ایران کی حمایتوں اور موقف کا قدردان رہا ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی غرض سے دنیا کے مختلف ملکوں کے اعلی حکام اور وفود کی تہران آمد کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان کا پارلیمانی وفد بھی تہران پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کے 6 رکنی پارلیمانی وفد کی قیادت سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی کر رہے ہیں۔ پاکستان کا پارلیمانی وفد جب تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پہنچا تو اعلی حکام نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی اور ان کی قیادت میں ایران کا دورہ کرنے والا پارلیمانی وفد وزیراعظم پاکستان کی نمائندگی میں کل تہران میں صدر ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرے گا۔ واضح ہے کہ اب تک مجموعی طور پر 73 ممالک کے 115 اعلی عہدیدار ایران کے نئے صدر سید ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کر چکے ہیں۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد آج پہلے اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے۔ قومی انسداد کورونا کمیٹی کے ماہرین کا اجلاس آج صدر ابراہیم رئیسی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کورونا کی پانچویں لہر پر قابو پانے کے لیے ضروری اقدامات پر غور کیا گیا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ محرم الحرام کی آمد اور تعلیمی سال کے آغاز کے پیش نظر لازمی پروٹوکول تیار کریں۔ ایرانی پہلوان محمد رضا گرائی نے گریکو رومن کشتی کے اولمپک مقابلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ ٹوکیو اولمپک کے گریکو رومن کشتی کے فائنل میں آج ایرانی پہلوان محمد رضا گرائی نے 3 طلائی تمغے حاصل کرنے والے یوکرینی حریف پرویز نصیب آف کو 1 کے مقابلے میں 9 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ انہوں نے اولمپک میں گریکو رومن کشتی میں 9 سال کے بعد ایران کو طلائی تمغہ دلایا ہے۔ انہوں نے فائنل سے پہلے جرمنی اور جارجیا کے پہلوانوں کو شکست دی تھی۔ ایک اور ایرانی پہلوان حسین یزدانی نے ٹوکیو اولمپک کے فری اسٹائل کشتی کے سیمی فائنل میں روس کے پہلوان آرتھر نائفونوف کو 1 سخت مگر دلچسپ مقابلے کے بعد 1-7 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ایران کی مسلح افواج نے بیرونی قوتوں کو خلیج فارس اور بحر عمان میں کسی بھی مہم جوئی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا جواب انتہائی تباہ کن ہوگا اور دشمن کو اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے گا۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے ہمارے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی نظام کی کامیابی کے بعد سے دشمن ایران میں بعض اوقات رونما ہونے والے واقعات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا آیا ہے اور پانی اور بجلی کی کمی کے حالیہ مسائل اٹھانا اس کی واضح مثال ہیں۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اس وقت ہم انتقال اقتدار کے عمل سے گزر رہے ہیں، یہ عمل امریکہ میں انتقال اقتدار کے برخلاف پورے وقار، امن اور سکون کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ دشمن ایرانی قوم کے لیے مشکلات اور پریشانیاں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دشمن کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ ماضی سے عبرت حاصل کرے۔ ہم 42 سال سے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہر دور سے زیادہ آج ہم طاقتور ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے عبوری وزیر دفاع کے گھر پر حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے۔ خبر رساں ایجنسی آوا پریس کے مطابق افغانستان کے عبوری وزیر دفاع بسم اللہ خان محمدی کے گھر پر گزشتہ شب ہونے والے حملے میں 8 افراد ہلاک اور 20 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ طالبان نے کہا ہے کہ عبوری وزیر دفاع کے گھر پر حملہ انہوں نے کیا ہے۔ دوسری جانب افغان پارلیمنٹ کے بعض ارکان اور سیاسی کارکنوں نے ملک کی موجودہ صورتحال کو امریکہ اور طالبان کے درمیان کسی خفیہ معاہدے کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ان افراد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ موجودگی کے نتیجے میں دہشت گرد گروہوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد ایک گروہ سے بڑھ کر 20 تک پہنچ گئی ہے، جس میں داعش جیسا خونخوار گروہ بھی شامل ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے افغانستان کے مسئلے پر ایک اعلی سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، اور افغان عوام کے فیصلے ہی افغانستان کے فیصلے ہیں، وہ جو بھی فیصلے کریں گے ہمارے لیے قابل قبول ہوں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں خطے کی نئی سیاست شامل ہونے والی ہے، اور میں اپوزیشن کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس چیز کو سمجھیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان آئندہ 5 سال بھی حکومت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات سے پہلے نیب کے کرپشن کے کیسوں کے فیصلے ہو جائیں گے، اور شہباز شریف کو بالآخر مفاہمت کی جانب بڑھنا ہی ہوگا۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بدھ کو بھی پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کے معاملے پر اپوزیشن نے زبردست ہنگامہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس کے ذریعے ہندوستانی شخصیات کی جاسوسی کے معاملے اور مہنگائی اور کسانوں کے مسائل پر آج بھی ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ ایوان زیریں لوک سبھا میں اپوزیشن کے ہنگامے کے باعث وقفے سوال متاثر رہا، اور ایوان کی کارروائی کو بار بار ملتوی کرنا پڑا۔ قبل ازیں اپوزیشن نے وقفے سوال کو بھی متاثر کر دیا، اور دوسری جانب ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی پیگاسس جاسوسی اسکینڈل اور دیگر معاملات پر اپوزیشن نے زبردست ہنگامہ کیا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے بیروت کے خلدہ علاقے میں پیش آنے والے واقعات کو حزب اللہ کو ایک جنگ میں الجھانے کی دشمنوں کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ خانہ جنگی میں نہیں الجھے گی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے خلدہ میں ہونے والے حالیہ واقعات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ حزب اللہ کے خلاف جنگ کے لیے اسلحہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ایسے کسی راستے پر نہیں چلیں گے جو دشمن کی خواہش ہے۔ کچھ مسلح عناصر نے جنوبی بیروت کے خلدہ علاقے میں اتوار کو حزب اللہ کے رکن شہید علی شبلی کے جلوس جنازہ کے شرکا پر فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے تھے۔ صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کو ایک بار پھر اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی لبنان پر صہیونی حکومت کے توپ خانوں کے حملوں کے تھوڑے ہی دیر کے بعد بعض ذرائع نے اسی علاقے سے دھماکے کی آوازیں سنی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی لبنان کے تلے ارمز سے شمالی الناقورہ تک کے علاقوں پر صہیونی حکومت نے گولہ باری کی ہے۔ اس گولہ باری میں لبنان کے اندر توپوں کے 27 گولے فائر کیے گئے۔ تمام گولے کھلی فضا میں گرے ہیں اور کسی خاص ہدف پر نہیں لگے ہیں۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے مغربی علاقے میں شامی فوجیوں کی حامل ایک بس میں دھماکہ ہوا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ آج صبح صدارتی گارڈ کے رہائشی کمپلیکس کے قریب ہوا۔ دھماکے کے باعث بس کی آئل ٹنکی میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں بس کا ڈرائیور ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ مخالفین کے بعض ذرائع نے مرنے والوں کی تعداد 19 بتائی ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ یہ دہشت گردانہ دھماکہ تھا یا ایک سانحہ تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، عرش کا ہے خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شہر مدینے خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اسلام میں بعض گناہ انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں، کیا یہ واقعی عدل و انصاف ہے کہ ایک محدود گناہ کے لیے انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیا جائے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اور آدمی کو اللہ نے چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی دی ہے، تو یہ بھی سوال آدمی کے سوچنے اور فکر کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی فکر کرتا ہے تو طرح طرح سے اس کے سامنے سوالات آتے ہیں، اور دین سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سوال علم کی کنجی ہے، جب تک سوال نہیں ہوگا تو حقیقتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہم اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں تو ہمارا گناہ محدود ہوتا ہے، ایک گھنٹے کا، دو گھنٹے کا، تین گھنٹے کا، ایک مہینے کا، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ اللہ کے یہاں ملتی ہے تو لامحدود سزا ہوتی ہے، دائمی سزا ہوتی ہے۔ یہ سوال ہے یا اعتراض ہے، یہ یقیناً سوچنے سے یہ سوال پیدا ہوا ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک دو گناہ کی بنیاد پہ اتنی بڑی سزا دیتا ہو۔ اصل مسئلہ گناہ یا جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ انسان کی تطہیر کا ہے۔ چونکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ نجس اور نجاست دونوں کا داخلہ ممنوع ہے، کوئی بھی نجس چیز، کوئی بھی نجاست جنت میں نہیں جا سکتی، لہٰذا جب گناہ کرتا ہے آدمی تو وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، اس میں ایک نجاست و خباست پیدا ہو جاتی ہے، قباحت اس کے وجود میں آ جاتی ہے جو اسے جنت کے قابل نہیں رہنے دیتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دو چار نیکیاں کر کے فوراً جنت میں چلا جائے، جب دو چار نیکیوں کے بعد آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تو دو چار گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اصل مسئلہ تطہیر کا ہے کہ آدمی اپنی فطرت کو پاک کرے، اپنی نفس کو پاک کرے، اور اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ مختلف طریقے سے گناہ جب آدمی کر لیتا تو اس کی اللہ تطہیر کرنا چاہتا ہے، اس کائنات میں تطہیر۔ مثلا اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ آدمی کے وجود میں جو گندگی گناہ کے ذریعے سے پیدا ہو گئی ہے، جو اللہ کی دوری پیدا ہو گئی ہے گناہ کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، وہ توبہ کے ذریعے سے اس گندگی کو دور کرے، اپنی تطہیر کرے اپنے نفس کی، اسے پاکیزہ بنائے۔ یا پھر کچھ بیماریاں ہیں جس سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اللہ کے اور اس کے درمیان گناہ نے دوری پیدا کر دی ہے۔ جب اللہ کا بندہ بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ بیماری کی وجہ سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اس کا، تو پھر وہ اپنے نفس میں ایک طرح کی طہارت پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے وقت نزع کی تکلیف ہے، اسے رکھا گیا ہے عالم جاکنی میں، آدمی کی تطہیر ہو جاتی ہے گناہوں سے، چونکہ اس وقت جب وہ مصیبت کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے، اور اللہ کی یاد اسے تطہیر کی طرف لے جاتی ہے۔ جب اس سے بھی انسانوں کی تطہیر نہیں ہو پاتی تو عالم برزخ میں طرح طرح کی مشکلات اسے پیش آتی ہیں تاکہ تطہیر ہو سکے، پھر اس سے بھی تطہیر نہ ہو سکے پھر تو پھر ائمہ طاہرین کی شفاعت رکھی گئی ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی تطہیر ہو جائے، تطہیر ہو جائے گی تو آدمی جنت کا مستحق بن جائے گا۔ جب آدمی نجس ہوتا ہے اور اس قابل نہیں رہ جاتا کہ نہ شفاعت ائمہ کام آ سکے، نہ عالم برزخ کا عذاب اس کی تطہیر کر سکے، نہ جاکنی کے عالم میں نہ بیماریاں، تو وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے کافرین کے لیے عذاب خالدہ کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے کفر پہ باقی رہتے ہیں اور ان کے نفس میں کفر کی نجاست باقی رہتی، وہی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ورنہ عام گناہگاروں کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو سکیں۔ اللہ کی بنا اس پہ نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجے، بلکہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اس کے بندے اس کے بن کے رہیں، اور جو مقام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا اور پسند کیا ہے اسی مقام کو بندے حاصل کر سکیں، اور اس کی جگہ جنت ہے۔ آدمی چونکہ مختار ہے اس لیے تو جنت و جہنم اس کے عمل پہ منحصر ہے، ورنہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اپنے بندوں کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات دے سکے اور ہر طرح کی آسائش فراہم کر سکے، یعنی جنت میں داخل کر سکے۔
قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، لہٰذا اس اعتبار سے اگر مسئلے نظام حکومت کو دیکھا جائے تو زمین پر نظام خلافت ہی حاکم ہونا چاہیے، تو پھر شیعہ کیسے نظام امامت کی بات کرتے ہیں؟
یہ سوال مسلمانوں کے ذہن میں بہت آتا ہے، ہمارے صاحبان علم، طلاب اور عوام کے ذہن میں بہت آتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو یہ دو لفظ پائے جاتے ہیں، امام اور خلیفہ، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جب خداوند عالم نے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کر دیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو بس ہمارے درمیان میں خلافت ہی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ایک دوسرا لفظ آیا ہے امامت کا، امام، تو یہ لفظ امام کہاں سے آیا ہے اور یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، اور مذہب شیعہ لفظ امام کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں کے معنی پر، دونوں کی ذمہ داریوں پر اور دونوں کی کوالٹیز پر، معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے ہر کام کے آغاز اور انجام میں مستخلف انہوں کا تابع ہوتا ہے، یعنی جس نے اس کو خلیفہ بنایا ہے وہ اس کا تابع ہوتا ہے، وہ خلیفہ بنانے والے کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ لہذا خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس نے اسے خلیفہ بنایا ہے اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے اپنے آپ کو مزین کرے۔ اس وجہ سے کہ خلیفہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس نے اس کو اپنا جانشین بنایا ہو، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، یعنی میں اپنے صفات کا مظہر بنانے والا ہوں، یعنی میں ایسی مخلوق، ایسا انسان بنانے والا ہوں کہ جس میں میری تمام کی تمام صفات متجلی ہوں گی۔ تو خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی نے اپنا جانشین بنایا ہو۔ لیکن امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کے اس سے اعلیٰ اور بالا معنی پائے جاتے ہیں۔ خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس وقت پیغمبر اکرم مدینے سے کہیں جایا کرتے تھے تو اپنا کسی کو بھی خلیفہ بنا کے جایا کرتے تھے۔ اب وہ خلیفہ رسول اسلام جیسا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ خلیفہ عام خلیفہ ہوتا تھا۔ لیکن امام ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی اور دینی تمام ضرورتوں کو لوگوں کی پورا کرتا ہے، جو تمام کے تمام مشکلات کا حل تلاش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب ابراہیم خلیفہ نہیں تھے، بلکہ جناب ابراہیم امام تھے۔ امامت کا وہ عہدہ ہوتا ہے کہ جو نبوت اور رسالت پر غالب ہوتا ہے، نبوت سے بھی افضل ہوتا ہے اور رسالت سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ایک انسان میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام میں دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں، وہ امام بھی تھے اور وہ رسول خدا کے خلیفہ بھی تھے۔ اسی وجہ سے امام کا درجہ بلند و بالا ہوتا ہے، لیکن خلیفہ کا اس کے بنسبت بہت نیچا درجہ ہوتا ہے۔
کہتے ہیں کہ اہل تشیع کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں، اور جو ان میں تقیہ نہیں کرتا وہ شیعہ ہی حساب نہیں کیا جاتا۔ یہ کس طرح کا عقیدہ ہے، اور کیا اس پر قرآنی آیت سے دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ تقیہ کا جو مسئلہ ہے وہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تقیہ کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، تقیے کا حکم سنت پیغمبر نے دیا ہے، لہذا جو بھی قرآن اور سنت پیغمبر کو مانتا ہے، اپنے کو سچا مسلمان سمجھتا ہے، تو اس کو چاہیے اس حکم قرآنی پر عمل کرے۔ ایک چیز میں عرض کر دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب جو تقیہ ہے وہی نفاق ہے، شیعہ لوگ تقیہ کرتے ہیں لہٰذا وہ منافق ہوتے ہیں۔ دیکھیے تقیہ اور نفاق میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تقیہ ایک الگ چیز ہے اور نفاق اور منافق ہونا ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے نفاق یہ ہے کہ انسان کے دل میں کفر ہو لیکن زبان پر ایمان ہو، تقیہ اس کے برعکس ہے، انسان کے دل میں ایمان ہے لیکن مصلحتاً انسان کی زبان پر کلمہ کفر آ جاتا ہے۔ تو اس بنا پر تقیہ الگ ہے اور نفاق الگ ہے۔ تقیہ کا حکم حدیث میں بھی وارد ہوا ہے، تقیہ کا حکم قرآن کریم میں بھی وارد ہوا ہے۔ تقیہ کے سلسلے میں پہلی حدیث جس کو شیخ مظفر علیہ الرحمہ نے عقائد امامیہ میں کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں التقیت و دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا تقیت لا، جو انسان تقیہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ اصلاً بے دین ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دین نہیں ہوتا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اعتقادات میں اس طریقے سے عبارت نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں انہا واجبتن، تقیہ کا موضوع اگر فراہم ہو جاتا ہے تو تقیہ کرنا انسان پہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں من ترکہا کانا بمنزلت من ترک الصلاۃ، جو انسان جان بوجھ کے تقیہ کو چھوڑ دیتا ہے گویا ایسا ہے کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہیں دو احادیث جس کو میں نے تقیہ کے ضمن میں عرض کیا، اس کے علاوہ سینکڑوں احادیث آپ کو کتب احادیث میں ملیں گی جو تقیہ سے متعلق ہیں۔ قرآن کریم میں بھی بہت سی جگہوں پر تقیہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے انسان کو تقیہ کرنا چاہیے، جس میں آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں مومنین کو چھوڑ کر، اور جو انسان اس کام کو انجام دے گا اس نے الہی فعل کو انجام نہیں دیا بلکہ شیطانی فعل کو انجام دیا ہے۔ پھر یہ جملہ ہے الا ان تتقوا منہم تقا، لیکن اگر بطور تقیہ ان سے مل رہے ہو، ظاہری تعلقات رکھے ہوئے ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جناب عمار یاسر کے قضیے میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے تقیہ فرمایا اور آپ نے اب تقیہ کر کے اپنی جان کو بچا لیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 104 میں آپ ملاحظہ کیجئے گا، جس میں اللہ نے یہ کہا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو انسان ایمان کے بعد کفر اختیار کرے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ جملہ بھی تقیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے اور وہ حالت مجبوری میں کلمہ کفر کو زبان پہ لے آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی کا نام تقیہ ہے۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
زہد یعنی سادہ زیستی، اگر اسلامی تعلیمات انسان کو زہد و سادہ زیستی کی دعوت دیتی ہے تو پھر وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا اختراع کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اس میں ایک طرح کا تضاد نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں مشخص کرنا پڑے گا کہ زہد کسے کہتے ہیں، زاہد کسے کہتے ہیں. یہ لغت میں، بعض لغت میں جو معنی کیے ہیں، جیسے المنجد میں جو معنی کیے ہیں، اس نے کہا ہے کہ ترک دنیا لتخلل العبادہ، یعنی دنیا کا ترک کرنا کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے. اس نے دو چیز کو، اس تعریف میں دو چیز کو الگ الگ کر دیا ہے، کہ دنیا اور ہے اور آخرت اور ہے. دنیا کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ دنیا ہے، آخرت کے لیے جو کام کیا جائے گا اس کا نام عبادت ہے. کہہ رہے زاہد وہ ہے جو تمام دنیا کو ترک کر کے وہ لگ جائے کس میں؟ عبادت کے، آخرت کے امور میں. اسلام یہ تعریف اصل میں مسیحیت کی تعریف ہے، یہ سرکہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعریف جو ہے وہ یہ روحانیت کی طرف جو ہے دعوت دیتی ہے، اور اسلام بالکل اس کے مخالف ہے. اسلام کہتا ہے لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں روحانیت نہیں ہے اصلا. بس یہ تعریف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بہت سے مکاتب فکر جس کو دنیا کہتے ہیں کہ اسلام اس کو عین عبادت سمجھتا ہے. مثال کے طور پر تجارت ہے، زراعت ہے، یہ تمام چیزیں، انسان نوکری کرتا ہے، یہ سب چیزیں جو کرتا ہے، ہم اس سے سوال یہ ہوگا کہ یہ کس ہدف کے تحت ہے، کس ہدف کے لیے کر رہا ہے. اگر انسان زراعت کر رہا ہے یا جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے، کشا ورزی کر رہا ہے، یعنی یہ ساری عمر جو انجام دے رہا ہے زندگی کے، وہ اگر اس لیے کر رہا ہے کہ نان و نفقہ بچوں کا فراہم کر سکے، اور جو ہے وہ معاشرے کی اقتصاد کو مضبوط کرے، اللہ کے لیے اگر یہ سارے کام ہوں، تو یہی عین عبادت ہے، اس کا یہ عبادت سے جدا نہیں ہے. اس لیے کہ زاہد جو معاشرے میں جس کو زاہد کہتے ہیں، اور جو اسلام یعنی جس کو زاہد کہتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. زاہد جو معاشرہ ہمیں کہتا ہے، ہر وہ آدمی جو کم پر قناعت کرے اسے زاہد کہتے ہیں، لیکن اسلام ہر کم پر قناعت کرنے والے کو زاہد نہیں کہتا ہے. بلکہ زہد کا تعلق مثلا مال ہے، ثروت ہے، دولت ہے، ان تمام چیزیں، یا پوسٹ و مقام ہے، یہ تمام چیزیں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کس ہدف کے تحت ہے. اگر اللہ کے لیے ہے، اگر اس کا ہدف جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا، یعنی ہدف جو ہے وہ اللہ ہے، تو یہی عین عبادت ہے، یہی زہد ہے. لیکن اگر حتیٰ عبادت ہو، اگر انسان عبادت کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، مگر اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، تو وہ زہد نہیں ہے، وہ زاہد نہیں ہے. وہ تو یہ بہت فرق ہے، زاہد کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم اسلام میں جو کہا ہے، اسلام میں یہ دیکھا کہ ہدف کیا ہے. اگر مقصد اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرے گا وہی زہد ہے، اور اگر اللہ کے لیے کام نہ ہو تو وہ زہد کے بالکل منافی ہے. مثال کے طور پر اب یہ کہ ٹیکنالوجی وغیرہ، انسان اگر زاہد ہو جائے گا تو اس سے منافات رکھتا ہے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، منافات قطعاً نہیں رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے ایک فردی زندگی ہے، اور ایک ہے کہ دوسرے کے لیے کام کرنا. مولا کائنات نان اور روٹی کھاتے تھے، نان کھاتے تھے، یعنی جو کھاتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے، لیکن کام کتنا کرتے تھے وہ دیکھیے، جو ہے وہ جو ہے زراعت بھی کرتے تھے، وہ کنواں بھی کھودتے تھے، وہ پانی بھی ڈالتے تھے. یہ سب چیزیں وہ اختیارات میں آئیں گی، یہ ساری چیزیں مولا کائنات خود کرتے تھے. حتیٰ ملتا ہے روایت میں کہ مولا کائنات جاتے تھے، کام کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا پورا پورا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو ایک کم قناعت کرنا ہے زہد، لیکن کس ہدف کے تحت، کس ہدف کے تحت انسان کر رہا ہے؟ اگر یہی چیزیں اللہ کے لیے ہیں تو عین زہد اور عین عبادت ہے، اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو حتیٰ عبادت، نماز، روزہ بھی ہو تو وہ بھی زہد نہیں ہے، وہ بھی دنیا داری ہے. لہذا ہمیں مشخص کرنا پڑے گا زاہد کسے کہتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ہدف کیا ہے. اگر ہدف اللہ کے لیے ہے تو وہی زہد ہے، اگر ہدف اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ زہد نہیں ہے بلکہ دنیا پرستی ہے. اسی لیے جس وقت ایک شخص آیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور وہ زہد پہ بحث کرنے لگا تھا، امام نے فرمایا کہ اگر زہد سے مراد یہی ہے جس کو تم کہتے ہو، تو یہ بتاؤ جناب یوسف جب زندان سے باہر آئے تھے تو انہوں نے کس چیز کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یعنی جناب یوسف آ کے کتنی بڑی پوسٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے خزانہ داری کی وزارت دے دی جائے. خوب قرآن نے اس کو نقل بھی کیا ہے، اور قرآن نے اس کی مذمت نہیں کی ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یوسف جو ہے دنیا پرست نہیں تھے، وہ خدا پرست تھے. پس خدا نے، یعنی جو اسلام نے جس چیز سے منع کیا ہے، وہ لذت پرستی، یعنی خود انسان کا انسان ہم وغم دنیا نہ ہو، لذت پرستی شہوت پرستی یہ زہد کے منافی ہے، لیکن اگر انسان دنیا حاصل کر رہا ہے دوسری چیزوں کے لیے، عبودیت و بندگی کے لیے، تو یہ عین زہد عین عبادت ہے. جیسا کہ جناب جو ہے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام خود یہ جو ہے اتنی بڑی حکومت رکھنے کے باوجود روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ جو ہے وہ چٹائی بن کے اپنا جو ہے وہ نان و نفقہ جو ہے وہ حاصل کرتے تھے اور سادی روٹی کھاتے تھے. لہذا یہ سب اختراعات اصلا منافعت نہیں ہے زہد کے، بلکہ یہ معاون ہیں، زہد معاون ہے اختراعات کے.
ایک عورت اپنے شوہر کی جانب سے اظہار محبت کو کتنا پسند کرتی ہے، اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے بیوی کے لیے شوہر کی جانب سے اظہار محبت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت ہی اہم سوال ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اور اسی طرح سے زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت کس طریقے کا ہونا چاہیے. جس دیکھیے اس میں ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ تخلیقی اعتبار سے فرق ہے عورت اور مرد میں، یعنی مرد کی جو تخلیق ہے وہ مختلف ہے کس سے، یعنی عورت سے. عورت کے اندر اللہ نے یہ قدرت دی ہے، عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بچے کو جنم دے سکتی ہے، بچے کو دودھ پلا سکتی ہے مثلاً، لیکن یہ صلاحیت مرد کے اندر نہیں ہے. لیکن بالعکس مرد میں کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو مثلاً عورت کے اندر نہیں ہے. مثلاً مرد کا جو مجسم ہوتا ہے، جو سٹرکچر ہے مرد کا ذاتی طور پہ، وہ عورت کے سٹرکچر سے، عورت کے جسمانی ساخت سے مختلف ہوتا ہے اور بہت ہی سخت ہوتا ہے، بہت ہی چونکہ اس کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بہت سارے امور میں باہر رہنا پڑتا ہے. لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ بہت بھاری بھرکم بوجھ اٹھا سکتا ہے، لیکن عورت کے جسم میں اتنی سخت نہیں ہوتی ہے. لہذا زیادہ جذبہ عورتوں میں پایا جاتا ہے، مردوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن غلبہ جذبے کا ہی ہوتا ہے. زیادہ تر مہر و محبت اور مہربانی، ہمدردی، بخشش، جود و سخاوت اس کی پیاسی ہوتی ہے مثلا عورتیں. مرد اگر چاہے تو مرد کے سامنے اگر اظہار بھی نہ ہو، لیکن عورت چاہتی ہے کہ اس کے سامنے اپنا شوہر اظہار کرے کہ اس سے وہ محبت کرتا ہے. عورت جو ہے عشق کی تمنا کرتی ہے، مرد جو ہے وہ شہوتوں کے پیچھے رہتا ہے، لذتوں کے پیچھے ہوتا ہے. مرد جو ہے وہ عورت کو پسند کرتا ہے، پھر اس کا انتخاب کرتا ہے، لیکن عورت اس بات کے لیے ترستی ہے کہ وہ مرد اسے درگ کرے اور اس کے ساتھ محبت کرے. یہ فرق ہے جو پایا جاتا ہے. لہذا عشق کا جو رشتہ ہے، محبت کا رشتہ جو ہے میاں بیوی کے درمیان، وہ ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے. لہذا اظہار کرے اس محبت کو. روایتوں میں بھی آیا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 میں روایت ہے، یہ بہت ہی پیاری روایت ہے جس کی طرف کم توجہ کی جاتی ہے. فرماتے قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. ترجمہ یہ ہے کہ انسان، یعنی ایک شوہر اپنی زوجہ سے یہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے تمہارا عشق ہے، یہ بات اس عورت کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلتی. وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں رہتی ہے، ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ اس کے قلب سے یہ بات کبھی نہیں نکلتی. لہذا اظہار کرنا، یعنی اپنی بیگم کے سامنے، زوجہ کے سامنے اظہار کرے، وہ اس بات کے لیے تڑپتی ہے، ترستی. اسی طرح سے فرماتے ہیں نبی پاک ایک اور حدیث پاک میں کہ کلما ازداد لعبد ایمانا ازداد حب للنساء. جتنا انسان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ انسان کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اب جو اپنی زوجہ کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوگا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کا زیادہ درجہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، ایمان میں اس کے اضافہ ہوا ہے۔ اب جو محبت نہیں کرتا اس طریقے سے، اظہار سے کتراتا ہے، یا اس طریقے کا جس طرح نبی پاک تقاضا کرتا ہے شوہروں سے کہ وہ اپنی بیگموں سے اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کرے، اگر نہیں کرتے تو ان مردوں کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ ایمان میں کہاں پہ کمی واقع ہوئی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سب مردوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے زوجہ کے ساتھ حسن سلوک اور حسن محبت سے پیش آئیں۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.